بسم اللہ الرحمن الرحیم. لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ ازل سے قبل بھی تھا لا الہ الا اللہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا رحمت للعالمین حبیبنا محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ انشاءاللہ خیریت عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اور دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھ کر ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, آپ کا استقبال کرتا ہوں. یہ مشعل راہ ہے جو سرزمین قم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. الحمدللہ آج پھر توفیق ہوئی اس پروگرام کی ایک اور کڑی لے کر کے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں. آپ کو جیسا کہ بخوبی علم ہے اس بات کا کہ آج کل ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس پروگرام میں وہ زبور آل محمد اخت القرآن صحیف مبارک سجادیہ کے حوالے سے ہوتی ہے. فرزند رسول امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے. ایک توفیق شامل حال ہوئی کہ اس مجموعے کو ہم اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیں اور اس میں جو دعائیں ہیں اس کے بارے میں ہم اپنے محترم مہمانوں اور علماء سے جانیں. آج ایک نہایت اہم دعا ہے, ایک ایسی دعا ہے کہ جب ہم پریکٹیکلی اور عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی سے اس مسئلے کا, اس قضیے کا تعلق ہے. ایک ایسا مسئلہ, اس کے بارے میں آج یہ دعا ہے جو ہم شروع کریں گے اور جس پر ہم گفتگو کریں گے, وہ ہے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں حضرت سجاد فرزند رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا. قرض ایک ایسا مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کم کوئی ایسا ہوگا جو اس میں نہ بندھا ہوا ہو, کسی کا مقروض نہ ہو, قرض نہ لے رکھا ہو اس نے. اس دعا پر جب ہم نظر کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان جب قرض لیتا ہے تو کہاں کہاں پر اس کی زندگی میں اثر دکھائی دیتا ہے قرض کا, اور کس طرح سے اس کی زندگی اثر انداز ہوتی ہے, اس کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے, اس کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے مختلف جہات سے. حضرت سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر بہت ہی خوبصورت انداز میں, بڑے ہی نرالے انداز میں آ کر قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے. دعا ہے کیا, آپ کے الفاظ کیا ہیں, یہ ہم جانیں گے اپنے محترم مہمان سے. الحمدللہ آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے فاضل محترم جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ساتھی خوش آمدید.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں ناظرین کو اندازہ ہو گیا ہوگا عنوان سن کر کے کہ ایک اہم گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے. دو اعتبار سے اہم ہے, ایک تو یہ کہ خود صحیفہ مبارک سجادیہ کی ایک دعا کے حوالے سے گفتگو ہے, دوسری بات یہ کہ وہ دعا بھی ایک ایسے موضوع کے سلسلے میں جس کا زیادہ تر لوگوں کی زندگی سے تعلق ہے, وہ ہے قرض اور قرض کی ادائیگی. ہر انسان چاہتا ہے بہرحال قرض سے اس کو چھٹکارا ملے, اسے نجات ملے, ادا ہو جائے کہیں سے. آئیے اس موضوع پر گفتگو کریں گے, اجازت دیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں یہاں پر, پھر آتے ہیں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قرض کی ادائیگی کی دعا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس دعا میں اللہ تعالی سے پناہ کی درخواست کی ہے. قرض اور اس کی پریشانیاں نیز چند چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ آپ نے ذکر فرمایا ہے. اس میں انہوں نے سب سے پہلی چیز انسان کی آبرو کا ذکر کیا ہے کہ قرض انسان کی عزت اور آبرو کو خدشہ دار کرتا ہے. دوسری چیز جس کا امام علی مقام نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے قرض کے بوجھ کا احساس, یعنی انسان کو قرض کی فکر نحال کر دیتی ہے. اس کے بعد انسان اس قرض کو اتارنے کے تگ و دو میں اپنی پوری زندگی ہار جاتا ہے, اور ان سب سے زیادہ حساس چیز یہ ہے کہ قرض لینے والا ہمیشہ قرض دینے والے کے سامنے احساس حقارت کرتا ہے, اس لیے کہ قرض احسان ہے اور انسان احسان کا غلام ہوتا ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرزند رسول سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی 30ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں, جو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. آج الحمدللہ ساتھ ہمارا دے رہے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا مولانا اختر عباس جون صاحب. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ قرض کے سلسلے میں بتائیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے, خود اسلام میں لینا دینا کہاں تک صحیح ہے, قرض لیا بھی جاتا ہے، دیا بھی جاتا ہے، کس میں زیادہ وزن ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی موضوعات میں سے اور انسان کی زندگی کے ایک اہم موضوعات میں سے جیسا کہ آپ نے عرض کیا، قرض ہے۔ کبھی کبھی ایسے حالات انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں کہ اسے قرض لینا پڑتا ہے، اور تاکید بھی کی گئی ہے کہ جس کے پاس صلاحیت ہو اور اللہ نے اس کو غنا سے نوازا ہو اور اسے مال و دولت دیا ہو، تو لوگوں کی حاجت پورا کرنے کے لیے قرض دیں۔ بلکہ اس حد تک روایتوں میں تاکید ہے کہ صدقہ دینے سے بہتر قرض دینا ہے، دینے کے عنوان سے کر دیں، چونکہ دو پہلو ہیں، ایک قرض کا لینا اور دوسرے قرض کا دینا۔ جہاں قرض کے لینے کا مسئلہ ہے تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ قرض کا لینا بہت ہی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور یہ دعا بھی یہ نہیں کہ قرض لے کے انسان پھر جو ہے، اس دعا میں قرض لینے کی تشویق نہیں کی، قرض لینے کے لیے انسان کو نہیں کہا قرض لے، بلکہ قرض لینے کے کچھ اثرات انسان کی زندگی پر ہیں، اور وہ اثرات انسان کی زندگی کے لیے نامناسب ہیں، پریشان کن ہیں، تکلیف دہ ہیں، ان اثرات سے نجات پانے کے لیے
یہ دعا ہے۔
یہ دعا ہے کہ وہ نجات پانا دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ انسان اس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہو کہ قرض لینے کی نوبت ہی نہ آئے، کہ قرض کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ دوسرے اگر یہ کہ کسی صورت سے قرض لینا ہو بھی جائے، انسان کی زندگی میں پیش آئے، تو وہ کس طریقے سے اس کو پورا کرے، اور ساتھ ساتھ پروردگار سے دعا کرے کہ تاکہ اس کے برے اثرات سے اور تکلیف دہ اثرات سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ یہ تو قرض لینے کا مسئلہ ہے۔
قرض لینے کو بالکل نہیں کہا گیا، مطلب تشویق اور ترغیب نہیں دلائی گئی ہے، قرض دینے کی بات کہی ہے۔
متعدد روایتیں ہیں جو منع کرتی ہیں، البتہ شرعی طور پر قرض لینا منع نہیں ہے، چونکہ ایک وقت ایسے حالات انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں پر بہترین راہ حل وہاں پر قرض ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی راہ حل سامنے نہیں ہوتا، چونکہ مثلا وقت کی تنگی ہے، یا انسان کی مجبوری ہے، یا جس میں توانائی نہیں ہے، وقتی طور پر وہ کچھ عمل انجام نہیں دے سکتا، اور وقتی طور پر ایک تنگ دستی کا شکار ہو گیا ہے، کوئی بلا آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، کوئی بیماری، کوئی ایکسیڈنٹ، کہ جہاں پر انسان کے لیے ایک مجبوری ہے کہ اتنی جلدی وہ اپنی ضرورت کو اپنی محنت کے ذریعے سے پورا نہیں کر سکتا، تو وہاں پر بہترین آپشن ہوتا ہے
کسی مومن کا سہارا لیا جائے۔
ہاں، کسی مومن کا سہارا لیا جائے، وہ بھی کس سے سہارا لیا جائے، یہ بھی روایتوں میں بتایا گیا کہ ہر ایک سے سہارا نہیں لیا جائے، اگر اتفاق سے یہ روایت حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، یہ اپنی حاجت کو ہر ایک کے سامنے جا کر نہیں پیش کرو۔ امام فرماتے ہیں اللہ ترفع حاجت کا اللہ الی احد ثلاثہ، اپنی حاجت کو تم کسی کے سامنے پیش نہیں کرو سوائے تین میں سے کسی ایک کے پاس، کہ ایک حاجت یہی، یعنی مشکل وقت میں، تنگ دستی کی حالت میں انسان کو قرض لینا پڑے، تو تین طرح کے گروہ، ان میں سے کسی ایک کے پاس جا کے لیں۔ الا ذی دین، یعنی دیندار انسان ہو، کیونکہ دین انسان کو مجبور کرے گا کہ جس طرح وہ دین انسان کی اپنی عزت کی جس طرح حفاظت کرنے کے فکر میں ڈالتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے کی عزت کی بھی حفاظت، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر ذی دین نہیں ہے تو ذی مروح، یعنی جس کے اندر غیرت ہو، مروت ہو جس کے اندر پائی جاتی، ایسے انسان سے جا کے مانگیں۔ ہر انسان سے جا کے اپنی حاجت کو نہیں پیش کرے، یعنی پوچھے بھی نہیں، سوال بھی نہیں کرے، رکھے بھی نہیں۔ روایتوں میں یہ منع کیا کہ انسان اگر مشکل میں پڑ گیا ہے، تکلیف میں پڑ گیا ہے، امتحان کی حالت میں ہے، تو یعنی کہ جس کے پاس بیٹھے اسے جا کر اپنی ساری مصیبت بیان کرتا رہے۔
پہلی اولویت ہے کہ دیندار ہو،
پہلی اولویت یہ کہ دیندار ہو،
دیندار اگر نہیں ہے تو کم سے کم
عزت ہو، غیرت ہو، مروت ہو، شرافت ہو۔ تیسرا یہ کہ او حسب، صاحب حسب و نصب ہو، اچھے خاندان کو ہو، چونکہ ایک اچھے خاندان کے لوگوں کو انسان کی عزت کی اہمیت ہے۔ اچھے خاندان سے مراد وہ طبقاتی خاندان نہیں جو ہندوستان پاکستان میں، یعنی ایک شریف خاندان، ایک اچھا گھرانہ، کہ جہاں پر جس گھرانے میں شرافت نظر آتی ہو،
جانا پہچانا،
خیال رکھا جا رہا ہو، کہ جب وہ اپنی عزت کا جو خیال رکھتے ہیں وہ حتماً دوسروں کی عزت کا بھی خیال
رکھتے ہیں۔
تو یہ تو مسئلہ ہوا کہ اگر قرض لینا بھی پڑ جائے تو کس سے لے، لیکن پہلا مسئلہ خود یہی ہے کہ قرض لینا روایتوں میں، متعدد روایتوں میں منع کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ شرعی اعتبار سے قرض لینا جائز ہے، قرض لیا جا سکتا ہے، فقہ کے تمام ابواب میں جب ہم جا کر دیکھیں گے تو خود ایک پوری کتاب کتاب دین کے نام سے ہے، یعنی قرض کی کتاب، جہاں پر قرض کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، پورا تمام فقہی مسائل قرض کے وہاں پر بیان کیے گئے ہیں، یعنی شریعت کا ایک اہم حصہ، اس کو ایک باب، ایک چیپٹر کے طور پر جو ہے قرض کو پیش کیا گیا ہے۔ لیکن حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتیں متعدد ہیں، میں چند روایتیں صرف یہاں پر، چونکہ امام کی اس دعا سے بھی ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں انشاءاللہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اقل من الدین تعش حرہ، یہ اپنی زندگی کو قرض کی آماجگاہ انسان قرض میں نہیں پٹا رہے، یعنی کہ ایک سے قرض لے، پھر دوسرے سے قرض لے، پھر تیسرے سے قرض لے، ہر طرف قرض ہی قرض میں انسان اگر ڈوب جائے، اپنی زندگی کو اس طرح سے وہ چلا رہا ہو، اس طرح مینج کر رہا ہو، قرض کے ذریعے سے اگر انسان اپنی زندگی کو مینج کر رہا ہے تو یہ ایک مشکل کی زندگی ہے۔ امام رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قرض کم سے کم ہو تاکہ تم آزادی کی زندگی گزار سکو، عزت کی زندگی
میں قرض کو کم سے کم کر دو جتنا ہو سکے،
ہاں جتنا ہو سکے،
تاکہ آزاد ہو کر کے تم
زندگی گزار سکو،
زندگی بسر
کرو۔ اسی طرح روایت ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرماتے ہیں ایاکم والدین، پرہیز کرو، قرض لینے سے بچو، میں تمہیں برحذر کرتا ہوں، میں تمہیں متوجہ کرتا ہوں کہ قرض نہیں لو، کہ فَإِنَّهُ مَضَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَمَحَمَّةٌ بِاللَّيْلِ، کہ قرض لینے کا نتیجہ جو امام کی دعا میں بھی آئے گا کہ قرض لینے سے دن میں انسان کو ذلت ہوتی ہے،
شرمندگی
ہوتی ہے کہ جس سے قرض لیا ہے اس کے سامنے جاتے ہوئے انسان کو شرم کا احساس ہوتا ہے، اور رات میں انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ قرض لیا تو اس کو ادا کرنا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ تو یہ
خوبصورت جملہ ہے،
ہاں بہت ہی پیارا جملہ ہے۔ تو عرض کیا کہ قرض ایسا نہیں، قرض لینے سے شرعی طور پر منع کیا گیا ہے، نہیں شرعی طور پر منع نہیں کیا گیا ہے، چونکہ ایسے حالات انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں کہ جہاں پر قرض لینا ہی آخری چارہ، ورنہ اگر قرض نہیں لے تو کوئی گناہ کا کام کرے گا، پھر مثلا کوئی چوری کرے، کوئی ڈاکہ ڈالے، کوئی کسی کو فریب دے، کسی کو دھوکہ دے، یہ سارے کام جو ہے گناہ کے ہیں، یہ سارے آپشن ہیں جو شیطان لاگے انسان کے سامنے رکھتا ہے کہ تم اپنی ضرورت کو اس طرح بھی پورا کر سکتے ہو، لیکن وہ آپشن جو اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ انسان پہلے تو یہ کہ اپنی محنت سے، اپنی کوششوں سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، حتیٰ ممکن ہو سکے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے، اور اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو ایک آپشن جو صحیح آپشن رکھا گیا ہے انسان کے سامنے وہ یہ ہے کہ کسی شریف انسان سے اور دیدار انسان سے اور صاحب مروت اور صاحب غیرت انسان سے اور صاحب حسب و نصب انسان سے جا کر قرض لے لے وقتی طور پر، اور پھر اس کی بھی تاکید ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے انسان اپنے قرض کو ادا کرے، دونوں طرف کو، ادھر کہا گیا کہ جو قرض لینے والا ہو وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس قرض کو لے جا کر ادا کرے،
صحیح،
اور ادھر جس نے قرض دیا ہے اس کے لیے کہا گیا کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ایک عزت دار مومن انسان کو جو ہے ڈھیل دیتا رہے، چھوٹ دیتا رہے،
اس کو مہلت دے،
اس کو مہلت دیتا رہے کہ یہ اس کے لیے بہت زیادہ اجر اور بہت زیادہ جو ہے بڑا عمل اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور امام خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غالباً یہ روایت ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں، یا امام صادق علیہ السلام سے، میں ابھی تھوڑا سا یہاں پر کنفیوز ہو رہا ہوں، کہ مجھے یہ پسند ہے کہ مجھ سے میں کسی کے قرض دے کر کسی کی ضرورت کو پورا کروں، اس سے زیادہ مجھے قرض دینا پسند ہے کہ میں کسی کو صدقہ دوں۔ صدقہ دینا خود بہت ہی عظیم عمل ہے، لیکن صدقہ دینے سے بھی زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ قرض کے ذریعے سے میں کسی کی ضرورت کو پورا کروں،
یعنی مجھے یہ موقع ملے، میرے لیے اس طرح کا موقع فراہم ہو کہ کوئی مجھ سے اپنی مشکل حل کرنا چاہے اور میں مدد کر سکوں اس کی قرض دے کر کے مشکل حل کرنے۔
تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صدقہ دینے سے انسان یہ دیکھ رہا، صدقہ دیں گے تو پیسہ چلا گیا، یعنی پیسہ میں نے پورا دے دیا، اس اعتبار سے انسان دیکھ رہا یہ زیادہ بڑا عمل ہے، کیونکہ قرض میں پیسہ واپس آتا ہے جبکہ صدقے میں پیسہ واپس نہیں آتا،
ظاہراً پیسہ واپس،
لیکن اگر دوسرے جس کو دے رہا ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ قرض دینا زیادہ اہم عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے وہ صدقہ خور انسان ہو گیا، صدقے کا محتاج انسان ہو گیا، لیکن جس کو قرض دیا جا رہا ہے وہ انسان ہے کہ جو اپنے پیر پر کھڑا ہونا چاہتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے،
یعنی قرض دے کر ایک دن اس کو واپس لوٹانا چاہتا ہے،
واپس لوٹانا چاہتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت ہو رہی ہے، صدقہ دے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ کسی کی عزت زائل ہو رہی ہو، کہ البتہ ہے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ صدقے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کیونکہ قرض لینے کی صلاحیت ہی اس کے اندر نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو قرض لے اور قرض کے ذریعے سے اپنی عزت کی حفاظت کر رہا ہو تو یہ قرض دینا جو ہے وہ زیادہ بڑا عمل ہوتا ہے۔ اس سے دوسری روایت میں کہا بھی گیا ہے کہ قرض دینا صدقہ دینے سے بھی زیادہ اہم اور بڑا عمل جو ہے قرار پاتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ صدقہ دینے میں ممکن ہے کہ ایک انسان کی عزت کی حفاظت نہ کر سکیں, اگرچہ اس کا پیٹ بھر جائے, اگرچہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے, لیکن قرض دینے کے ذریعے سے انسان کی ضرورت بھی پوری کی جا رہی ہوتی ہے اور انسان کی عزت کی بھی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے. کہ دین کی نگاہ میں عزت اور شرافت جو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ جو کبھی زائل نہیں ہونا چاہیے.
صحیح. بہرحال عزت نفس ایک بہت بڑا سرمایہ انسان کا ہوتا ہے, اور جب وہ کسی کے سامنے دس سے سوال پھیلاتا ہے اور اپنی ضرورت کو رکھتا ہے کسی کے سامنے, تو ایک طرح سے وہ اپنی عزت کو خطرے میں ڈال رہا ہے, عزت نفس کو خطرے میں ڈال رہا ہے, جو اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا ہدیہ ہوتا ہے ہر انسان کے پاس. ایک بہت سی نعمتیں ہیں, ایک بہت بڑی نعمت, ایک بہت بڑا ہدیہ جو انسان کے پاس ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا, وہ یہ کہ اس کی عزت نفس لوگوں کی نظر میں وہ محترم رہے, اس کا احترام باقی رہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ, یہ معاف کیجیے گا, قرض نہ لے حتی الامکان, کوشش کرے قرض لینے کی نوبت نہ آئے, اور اگر قرض لینا پڑ جائے مجبوری کی صورت میں, یہ خلاصہ ہے سب آپ کی باتوں کا, تو ان افراد کے سامنے ہاتھ پھیلائے, یا تو دیدار ہے وہ شخص یا اس کے اندر شرافت اور مردانگی پائی جاتی ہے, مروت پائی جاتی ہے, صحیح, تاکہ اس کی عزت خطرے میں نہ پڑے. اب دعا کی طرف آتے ہیں. اس میں بہت سے حالات کی طرف بھی اشارہ ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے کہ قرض لینے کے بعد انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, کس طرح سے اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے, مختلف طریقوں سے. رات میں سکون نہیں ہے اور دن میں بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں, جیسے آپ نے بھی اشارہ فرمایا ایک معصوم کے قول کے ضمن میں. بسم اللہ.
جی, یہاں پر دعا کی طرف آتے ہیں. اگر فرصت ہوئی تو انشاءاللہ بیچ میں بعض روایتوں کی طرف اور اشارہ کریں گے جو خود ائمہ سے موجود ہیں قرض کے بارے میں. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا میں, کی البتہ مختصر دعا ہے اور ضروری نہیں کہ وہی انسان پڑھے کہ جو مقروض ہو, یہ اہم نقطہ ہے. اس دعا کے پڑھنے سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ اس دعا کو وہ جا کر ڈھونڈ کے پڑھے کہ جس کے اوپر قرض ہے اور قرض کو ادا نہیں کر پا رہا ہے. نہیں, بلکہ ایسے انسان کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ کبھی بھی وہ زندگی میں اسے قرض نہ لینا پڑے. دعا کے جملے دونوں پہلو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, چونکہ قرض کی جو ذلت ہے, قرض کی جو بے آبروئی ہے, قرض سے جو انسان کا ذہن مشغول ہوتا ہے, وہ سب کے لیے, ہر انسان کے لیے, کوئی کسی بھی انسان, ممکن ابھی انسان سوچ رہا ہو کہ میرے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, سرمایہ ہے, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے, ہمیں کسی سے قرض لینا نہیں پڑ رہا ہے, لیکن ممکن ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا بڑا حادثہ پیش آ جائے, ایسی کوئی خدا نخواستہ کسی مومن, کوئی ایسی بڑی بیماری پیش آ جائے کسی فرد میں, فیملی ممبر میں, کہ جو بہت بڑے خرچ کی ضرورت طلب کر رہی ہو اور اتنا سرمایہ ہمارے پاس موجود نہ ہو. تو ایک ایسا انسان کی جس کے لیے ایسے بھی حالات پیدا ہو سکتے, اور یہ حالات ہر انسان کے لیے تقریباً پیدا ہو سکتے ہیں عام طور سے, مگر یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا سرمایہ دار ہو, اور ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں, تب بڑے سرمایہ داروں کے بھی ایسے حالات پیدا ہو, سرمایہ نہ ہو ایک زمانے میں اور ایسے حالات پیدا ہوں. تو یہ دعا فقط ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, ایک بیچ کا نقطہ ہے جو ضروری ہے شروع کرنے سے پہلے, کہ یہ دعا فقط ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو قرض لے چکے ہوں اور قرض میں پھنسے ہوئے اور نہیں ادا کر پا رہے ہیں, بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی قرض اسے نہ لینا پڑے اور ایسی مشکل سے
مجبوری کی حالت نہ پڑے, اس کی
زندگی میں ایسے مسئلے پیش نہ آئے. امام دعا کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں, فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کی یہ نقطہ بار بار بیان ہوتا رہا ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں, شروع میں, آخر میں, بیچ میں, بار بار محمد و آل محمد پر صلوات بھیج کر, ایک ایسے زمانے میں جب عالم اسلام محمد و آل محمد سے دور ہو چکا تھا, دور ہو رہا تھا, ان کی تعلیمات سے دور ہو رہا تھا, ان کے کردار کو فراموش کر رہا تھا. امام زین العابدین علیہ السلام خود مدینہ میں موجود تھے لیکن کوئی ایک سوال کرنے والا نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی. ایک ایسے دور میں ایک خود بہت ہی بڑا فریضہ اور اپنا ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری جو امام سید سجاد کو ادا کرنی تھی, وہ یہ تھی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں سے لوگوں کا رابطہ برقرار ہو. یہ بار بار جو صلوات آ رہی ہے دعاؤں میں, ہمیں بار بار نظر آتی ہے, اور بعض دعاؤں میں یہی دعائیں تو آج ہم کل آج و بعد میں پڑھنے والے ہیں, بعد کے ہفتوں میں, بعد کے ہفتوں کے لیے, اس میں بار بار صلوات آئی ہے. یہ صلوات وہ رابطے کا برقرار کرنا, یعنی اللہ اور بندے کے درمیان میں بہترین افراد جو وسیلہ بن سکتے ہیں ان کی طرف انسانوں کو متوجہ کرنا کہ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات ہے.
صحیح. بہرحال یہ آپ کی ذات ہے, और मदीने में मौजूद है आले रसूल के उनवान से, फर्जंद रसूल होने के उनवान से, लेकिन जो फ़ायदा उठाना चाहिए वहाँ की आवाम को और कौम को अपनी हुज्जत खुदा से और अपने इमाम से फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। आपने खूबसूरत अंदाज़ अपनाया है, क्योंकि इससे पहले भी इशारा हुआ है कि बहुत ज़्यादा आपके इख्तियारात जिसे कहते हैं नहीं है आपके हाथ में, कि जिस तरीके से आप चाहें तबलीगी हवाले से और लोगों की हिदायत करने के हवाले से आप जिस तरीके से इकदाम करें, हर अमल आपका ज़ेर नज़र है। तो बहुत ही खूबसूरत पैराए में आप आकर, दुआओं के पैराए में आकर आप इस अपने फरीजे को अंजाम देते हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। इजाज़त दें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकते हैं, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। नाज़रीन, मैं शुक्रगुजार हूँ आप हमारा साथ दे रहे हैं। 30वीं दुआ सईफ़े मुबारक सज्जादिया की आज हमारी गुफ्तगू का उनवान है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
يا قاضي الحاجات 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 يا
जी नाज़रीन, मैं शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल, कौन इंसान ऐसा है जो कर्ज़ में आजकल नहीं बंधा हुआ है, कर्ज़ के बंधनों में कम हैं ऐसे अफराद? या तो लोन लिए होता है किसी बैंक से, या फिर ये कि किसी आदमी से उसको कर्ज़ लेना पड़ता है, उस तरह के मौाक़े आजकल नहीं मालूम, ख़ुद इंसान इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है कि अपने लिए मौाक़े ऐसे फ़राहम कर देता है, या फिर नहीं, मजबूरियाँ आजकल ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा आने लगी हैं, क्या वजह है वो तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। लेकिन कहा यह गया है कि इंसान कुछ इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैनेज करे, तरतीब दे के कम से कम ये मौका उसके लिए फराहम हो कि कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़े। पर लोन है या कर्ज़ है, जो भी है, जिस उनवान से भी है, उसके लिए मैं समझता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मुफीद दुआ है हज़रत सज्जाद की। जी
जी हाँ, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि आज की दुनिया जो है वो जो ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी का सिस्टम ऐसा बन गया है, दुनिया के सिस्टम, इक्तिसादी सिस्टम के इंसान कर्ज़ में ज़िंदगी गुजार रहा होता है, यानी एक बड़ी तादाद, शायद ये हमारे बरसग़ीर में, हिंदू पाक में इतना ज़्यादा महसूस ना हो रहा हो, लेकिन मगरबी दुनिया में अगर जाए इंसान तो 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो भी उनकी ज़िंदगी लोन के ऊपर, घर है, लोन के ऊपर गाड़ी है, लोन के ऊपर पढ़ाई है, लोन के ऊपर तालीम है, लोन के ऊपर सब कुछ कर्ज़ के ऊपर चल रहा होता है। और एक बहुत बड़ी फ़िक्रमंदी इंसान की ज़िंदगी होती है कि किस तरह से क्या करना है कि इस कर्ज़ को अदा करते रहना है। तो बहरहाल, ये दुआ जो है इस एतबार से भी है कि दोनों पहलू इसमें पाए जाते हैं कि कर्ज़ है तो अदा करें, या पहले ही जुमला जो इमाम फरमाते हैं कि वहाँ आते हैं, इमाम फरमाते हैं वहब ली अल आफ़ियता मिन दैनिन तुखलको भी वजही, परवरदगारा आफ़ियत चाहता हूँ कर्ज़ से, यानी कि कर्ज़ लेने के बाद दोनों पहलू, बाद में ऐसे भी चीज़ें हैं कि जहाँ पर कर्ज़ लेने के बाद भी ज़रूरत है। यहाँ पर जो उनवान दिया है इस दुआ का शुरू में, वो उनवान शायद पूरी दुआ पे नाज़िर नहीं है, चूँकि इस दुआ से ये लगता है, इस उनवान से ये लगता है कि कर्ज़ लेने के बाद किस तरह उसको अदा किया जाए, जबकि ये ज़रूरी नहीं है, इमाम के जुमलों से ये ज़रूरी नहीं कि ये जुमले ये इमाम फरमाना चाहता, नहीं, बल्कि इमाम फरमाता है कर्ज़ से मैं माफ़ पाना चाहता हूँ, कर्ज़ ही से मैं आफ़ियत चाहता हूँ, चाहता हूँ कि कर्ज़ ना लेना पड़े, ऐसा कर्ज़ की जो क्या करता है तो खलको बही वजी, जो चेहरे की आबरू को ख़त्म कर देता है, आबरू को मिटा देता है, इंसान के
ख़तरे में डाल देता है,
इज्जत को, इज्जत को ख़तरे में डाल देता है, कि जो इंसान की ज़िंदगी का एक अजीम तरीन सरमाया है। यह हारफी है जहनी, कि जिसमें जहन इंसान का जो है वो हैरान, जो हालत कर्ज़ में है, ये सोच रहा है कि इस बैंक का कर्ज़ कहाँ से अदा करें, फ़लाँ इदारे का कर्ज़ कहाँ से अदा करें, फ़लाँ शख्स का कर्ज़ अदा करें, इनकम कितनी है उसको कैसे डिवाइड करें, घर का ख़र्चा कैसे चलें, बच्चों की पढ़ाई कैसे चले, ये सारी चीज़ें इंसान को उसी में, फिर कर्ज कई तरह के होते हैं, तो इंसान जो है वाकई जहन इंसान के
मतलब जहनी तनाव,
जहनी तनाव और जहनी परेशानी जो है इंसान के सबब बनती है। वही तशअब लहू फिक्री, जिसकी बुनियाद पर फ़िक्र इंसान मुंतशिर हो जाती है, और मुंतशिर होने का एक नतीजा ये होता है कि इंसान किसी बड़े काम को एक कंसल्टेशन के साथ, एक तवज्जो के साथ और एक तमरकज़ के साथ अंजाम देना, मसलन कर्ज़ के साथ इंसान पढ़ाई करना चाहे, قرض کے ساتھ انسان مطالعہ کرنا چاہے، قرض کے ساتھ انسان کوئی علمی کام کرنا چاہے، قرض کے ساتھ انسان کوئی ذہنی کام کرنا چاہے، قرض کے ساتھ انسان کوئی فکری یا خیالی کام کرنا چاہے، نہیں کر سکتا.
اس کے تصور سے بھی تھوڑا سا گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، یعنی جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں قرض ہے، مطلب یہ کہ ایک فکر اس کے ساتھ مستقل لگی ہوئی ہے کہ ہمیں ایک دن واپس لوٹانا ہے.
جی ہاں، پریشان رکھتی ہے، یعنی
پریشان رکھتی ہے، مستقل اس طرح کا شکار رہتا ہے.
خاص کر ایسے کام کی مثلا ایک طرح کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ انسان زندگی بھر جا کر محنت کرتا ہے، فزیکل طور پر محنت کرتا ہے، شام میں آ کے کھانا کھا کے تھک کے سو جاتا ہے. خوب اس زندگی میں شاید اتنی پریشانی نہ ہو، ایک تھوڑی دیر کے لیے فکر مند ہوگی، اور لیکن کچھ ایک کافی افراد کی زندگی ایسی ہوتی ہے جن کو ذہنی کام کرنا ہے، پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، کچھ لکھنا ہے، کتاب لکھنا ہے، فکر کرنا ہے، شعر کہنا، کچھ بھی کرنا ہو، جہاں پہ علمی اور فکری کام کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک طرف قرض کی فکر انسان کو ستائے ہوئے، تو یہ دو کام ایک ساتھ جو ہے وہ یعنی انسان کی زندگی کو مشکل میں، اسی لیے ہم فرماتے ہیں کہ ایسا کام، ایسا قرض کی جو فکر کو منتشر رکھے، انتشار فکر کے ساتھ ایک کام بہتر کام جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا. تمرکز انسان میں اور کنسلٹیشن جو انسان میں پیدا ہونا مشکل ہوتی ہے. وَيَطُولُ بِمُمَارَسَتِ ہی شُغْلِ، اور جس کی بنیاد پر ہماری زندگی جو ہے مشغول ہو جائے، لمبی عمر تک، لمبی مدت تک جو مشغول رہے کہ قرض ادا کرنا ہے، قرض ادا کرنا ہے، یعنی واقعاً انسان کی زندگی جو ہے مشکل سے دوچار ہو جاتی ہے. لہٰذا امام پروردگار کی بارگاہ میں جا کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس قرض سے نجات دے، قرض ہم کو لینا نہ پڑے. البتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرض لینا شرعی طور پر حرام نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے. ایک وقت ایسے حالات انسان کی زندگی میں پیش آ جائے کہ لینا ہی پڑتا ہے، لیکن اس لینے کے بعد بھی جلدی سے جلدی اس کو نپٹائے اور ختم کرے تاکہ ان مسائل سے اپنے آپ کو نجات دے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ حَمِّ الدَّيْنِ وَفِكْرِ. یہ جو بہت ہی فکر جو ہمارے ذہن میں بھی ایک نقطہ آ رہا ہے کہ مثلا ہمارے آئمہ نے جو رہبران الہی ہیں وہ صرف اس لیے نہیں آئے کہ آ کر کہیں کہ چند عبادتیں کر لیں، چند نمازیں پڑھ لیں، چند روزے رکھ لیں، چند سجدے کر لیں، نہیں، آ کر انسان کی زندگی کی مشکلات کو دیکھ رہے ہیں اور انسان کی زندگی کی مشکلات کے لیے راہ حل پیش کر رہے ہیں،
اور باقاعدہ اس کیفیت کو اور اس تکلیف دہ جو حالت ہوتی ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں.
احسن، تو اس حالت کو باقاعدہ جی، شاید امام زین العابدین السلام کو قرض لینے کی ضرورت نہ پیش آئی ہو،
صحیح صحیح،
منع بھی نہیں ہے، بعض ائمہ کی زندگی میں ہے کہ قرض لیا ہے. مثلا خود حضرت امیر المومنین السلام کی زندگی میں ایسا واقعہ نظر آیا کہ مثلا چونکہ آپ جنگ میں ہوا کرتے تھے، میدان جنگ سے واپس آئے، اس وقت مدینہ میں حالات ایسے نہیں تھے مسلمانوں کی کہ ان کی حالت، اقتصادی حالت اچھی رہی ہو، مہاجرت کر کے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اور لوگ کی مالی حالت کمزور تھی، تو ممکن ہے گھر میں کچھ نہ رہا ہو، گھر میں آئے دیکھا کچھ بھی نہیں، جناب زہرہ سے کہا کچھ ہے گھر میں، کہا کچھ بھی نہیں، بچے بھوکے ہیں، گیا. اب ایسی حالت میں یہی وہ حالت ہوتی جہاں پر بہترین راہ حل ہوتا ہے قرض کا لینا، کہ اتنی جلدی. اب عام طور سے ہمارے ذہنوں میں آئمہ علیہ السلام کی زندگی ایک اشارہ کرتے تھے وہ فرشتے اور وہ آتے تھے اور نہیں معلوم ضرورتیں پوری، ایسا کچھ نہیں تھا. یعنی آئمہ علیہ السلام کو اور انبیاء علیہ السلام کو، پیمبران الہی کو بھیجا گیا تاکہ انسانوں کے لیے وہ نمونے عمل بن سکیں،
اسی وقت نمونے عمل بن سکتے ہیں، نمونے زندگی
بشری بن سکتے ہیں جب آ کر عام انسانوں کی طرح سے زندگی گزار رہے ہوں. کبھی کبھی لوگ آ کر قرآن میں آیت موجود کہتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جس کے پاس فرشتے نہیں ہیں، آمد و رفت نہیں ہے، جنت سے کھانا نہیں آیا تھا. ہم بھی کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ رسول کے پاس تو ہمیشہ جب بھی ارادہ کریں اور کھانا آ جائے، جب بھی چاہیں آیا ہے، ایک ایسی ضرورتیں پیش آئیں زندگی میں کبھی ایک آگ مرتا ویسا، لیکن یہ نہیں کہ زندگی میں جب مشکل پیش آتی تو فوراً ارادہ کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ کی طرف سے. یہ زندگی کبھی عام انسانوں کے لیے نمونۂ عمل نہیں بن سکتی. خوب امیر المومنین السلام گھر میں تشریف لے، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، جناب زہرہ نے کہا کہ بچے بھوکے ہیں، کہا کیوں نہیں، کہا کہ میں نہیں چاہتی ایسا اپنے شوہر سے تقاضا کروں جس کے پورا کرنے میں اس کو تکلیف ہو، یا جنگ کے حالات ہیں، مسائل ہیں، دین کے مسائل ہیں،
حتیٰ آپس میں جو بات ہوتی تھی وہاں بھی کبھی اس عنوان سے جواب نہیں ملتا تھا کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ بتایا کیوں نہیں، کیا وجہ ہے،
جی
کیوں جبرائیل سے نہیں کہہ دیا وہ لے کے آ جائیں.
وہی تو ہے،
یہ کچھ
یہ زندگی جینے کے لیے آئے ہی نہیں تھے. عام طور سے وہاں بھی لوگ تقاضا کرتے تھے رسول اللہ سے، تقاضا یہ رسول اللہ ہے تو ان کو ایسے ہونا چاہیے کہ مسلسل جو فرشتوں کو آنا جانا ہو، جنت کے کھانے ہوں، باغات ہوں. رسول اللہ تو اس لیے نہیں آئے تھے، کسی بھی امام نبی کی زندگی میں یہ نہیں تھا. ایک خاص حالات میں کبھی کبھی ایسی چیزیں ہو جاتی تھیں، لیکن عام طور سے وہ نارمل زندگی گزارتے.
یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جو بھی ایک ہادی ہے انسان کا وہ بشری زندگی گزارتا ہے، تبھی اس کے لیے کامل طور پر اور پرفیکٹ نمونے عمل، پرفیکٹ آئیڈیل بن سکتا ہے اسی وقت جب بالکل وہی زندگی گزارے جو ایک عوام اور جس طرح سے قوم گزارتی ہے اس کی. وقت ہو چلا ایک بریک کا، اجازت دیں، ایک بریک کے بعد آتے ہیں، پھر باقاعدہ گفتگو جاری رکھتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد محمد.
جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ یہی موضوع ہمارا جاری رہے گا، 30ویں دعا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس پر ہم گفتگو کریں گے. آپ کے پاس تقریباً 1.5 منٹ کا وقت ہے اس وقت.
ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم گفتگو کریں گے. تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرض لینا ممکن ہے، حتیٰ آئمہ علیہ السلام کو بھی ایسے حالات کبھی پیش آئیں جہاں پہ قرض، لیکن ضروری نہیں کہ امام سجاد علیہ السلام خود قرض لیے ہوئے ہوں. جب امام سجاد علیہ السلام خود بہت زیادہ کام کرتے تھے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، دوسروں کی کفالت کرتے تھے، یہاں پہ دعا کر رہے ہیں کہ اصل ایسے حالات کبھی پیدا ہی نہ ہو کہ انسان قرض کی ذلت سے اس کو اٹھانا پڑے، لیکن ہاں مجبوری ہوئی تو وہاں پر انسان قرض لے سکتا ہے. یہ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جملے ہیں، اس کو انشاءاللہ بعد کے پروگرام کے لیے رکھتے ہیں کہ اس سے استفادہ کیا جائے گا اور امام کے ان نورانی جملوں کو انشاءاللہ جائے گا.
بہرحال کتنی لذت محسوس ہوتی ہے ان جملوں کو پڑھ کر کے اور ان جملوں کی تلاوت کر کے، محسوس کرتا ہے انسان کہ واقعی یہ میرا رہبر ہے، واقعی یہ میرا امام ہے، میری کیفیت کو سمجھ رہا ہے، ایک عام انسان کی حالت کو سمجھ رہا ہے، درک کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس نے خود کبھی قرض نہ لیا ہو جیسے کہ آپ نے فرمایا، لیکن اسے معلوم ہے کہ اگر ایک قوم کا کوئی فرد، کوئی مومن، بندہ مومن آ کر قرض لیتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اسی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اس کیفیت سے پناہ مانگتا ہے. الحمدللہ یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. مولانا جون صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کوشش کریں گے اس کو کسی نتیجے تک پہنچائے. بہت ہی خوبصورت اور اچھی دعا ہے. وقت ہو اگر آپ کے پاس تو اگلے ہفتے بھی ہمارا ضرور ساتھ دیں، ایک اچھی گفتگو ہوگی. اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. اللہم ما بنا من نعمت فمنک. التماس ہوا.